الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ولطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم ببرقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. اصحاب کاف کی بات چل رہی تھی جب وہ غار میں پہنچے اور اللہ کریم نے انہیں 3 صدیوں تک سلائے رکھا تو ان کی نیند میں بھی بہت سی کرامات اور خرق عادات چیزیں تھیں. کہ پیچھے گزر چکا کہ ہم نے سورج کو بھی حکم دیا کہ طلوع ہو تو بھی ان سے اپنی کرنیں سمیٹ کر گزرے اور غروب ہو تو بھی انہیں دھوپ پریشان نہ کرے. پھر فرمایا وتحسبهم ایقاظا. اے مخاطب ان کی نیند ایسی عجیب ہے کہ اگر تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں. جیسے آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوتا ہے سستا رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ 309 سال سوتے رہے. لیکن فرمایا اگر تو انہیں دیکھے تو سمجھے گا یہ تو ویسے لیٹے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں. ان نیند کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, غفلت ہو جاتی ہے, سانسیں اونچی اونچی بندہ لیتا ہے یا خراٹے بھرتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ بے سدھ ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں. وہ ہم رکود, حالانکہ وہ سو رہے ہیں, بالکل بڑی گہری نیند سو رہے ہیں, لیکن خرق عادت یہ ہے کہ لگتا ہے یہ جاگ رہے ہیں. اور پھر وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم انہیں پہلو بدلواتے رہتے. جسم میں اتنی ہوش نیند میں بھی باقی رہتی ہے کہ جب ایک پہلو تھک جاتا ہے تو وہ سوتے سوتے دوسرا پہلو بدل لیتا ہے, وہ تھک جاتا ہے تو پھر دوسرا بدل لیتا ہے. تو فرمایا وہ چونکہ میرے لیے نکلے تھے تو میں نے اتنی تکلیف بھی انہیں نہیں دی کہ وہ خود پہلو بدلیں, بلکہ ان کے پہلو ہم بدلواتے ہیں, کبھی دائیں اور کبھی بائیں. ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی کی حرکت و سکون احکام الہی کے تابع ہو جائے. ان کی تو من جانب اللہ ہو گئی, اس لیے کہ انہوں نے اپنا سارا معاملہ زندگی موت کا اور اپنی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے وہ غار میں چلے گئے. تو اللہ کریم نے ان کے پہلو بدلنے تک کا ایسا اہتمام فرمایا کہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ ہم ان کے پہلو بدلواتے ہیں دائیں اور بائیں. بلکہ ہم نے ان کا اتنا لحاظ کیا اور اتنا ان پر کرم فرمایا کہ وہ قلبهم باسط ذراعيه بالوسيد, ان کے ساتھ جو کتا آ گیا تھا وہ بھی زندہ سلامت اپنے پاؤں پھیلائے ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کے دروازے پہ بیٹھا, یعنی اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا, اس کا بھی وجود بھی سلامت رہا, اور اسی طرح وہ بھی نیند کے مزے لے رہا ہے. اور اسے عجیب بات ہے, صدیاں گزر گئیں, نہ کھانے کی حاجت پیش آئی, نہ پینے کی ضرورت پیش آئی, نہ زندگی کے سارے لواز وہیں ٹھہر گئے جیسے زمانہ ٹھہر گیا ہو, اور تین صدیاں وہ سوتے رہے. ہمارا سونے میں بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں, کوئی دیکھے تو سمجھے ویسے ہی سستا رہے ہیں, جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اور پھر ان کے ہم پہلو بدلواتے ہیں, تو وہ تو من جانب اللہ انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں حدیث قدسی آتی ہے کہ فرمایا جو لوگ میرے ہو جاتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں, ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اتنا قرب الہی انہیں نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف وہ کوئی کام کرنے کا سوچتے بھی نہیں, ان کے ہاتھ پاؤں اس طرف حرکت نہیں کرتے, اطاعت الہی میں سارے کام کرتے ہیں. اور ہم نے تو ان کا اتنا لحاظ کیا کہ ان کے کتے پر بھی یہ کرم فرمایا کہ وہ بھی صدیوں سلامت مزے سے پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا. یہاں علماء حق لکھتے ہیں کہ کتے نے بھی اگر اہل اللہ کا اور اولیاء اللہ کا دامن تھاما تو اسے بھی اللہ نے سلامت رکھا, اور اس کا خاص کر ذکر بھی فرمایا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو بندے مومن اگر ولی اللہ کا دامن تھام لے تو وہ کتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نیکوں کا ساتھ ہمیشہ فائدہ دیتا ہے, اور نیکوں کے ساتھ رہنا چاہیے. نیک لوگوں کا ساتھ ایک کتے کو بھی اتنا تحفظ دے گیا تو بندے مومن کا تو مقام اپنا ہے, اور اللہ کریم اسے بہت فائدہ دیتا ہے. بے شمار کرامات ہیں ان کے اس سونے میں بھی. فرمایا وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اے مخاطب, اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے غار میں, جہاں وہ غار کے درمیان کھلی جگہ تھی, میدان تھا جہاں وہ آرام فرما ہے, اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو واپس پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جائے. یہ ایک اور کرامت انہیں عطا کر دی کہ اگر کفار نے, چونکہ شہر کے قریب ہی غار بھی تھا, تو اگر کفار تلاش کرتے آ جاتے, جھانک کر انہیں دیکھ بھی لیتے تو چھوڑ کر بھاگ جاتے, ان کا کچھ بگاڑ نہ سکتے. اس طرح کا رعب انہیں اللہ نے عطا کر دیا تھا کہ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو وہ بھاگ جاتا پیٹ پھیر کر, اور اس کے اندر دہشت سما جاتی, رعب سے لرزنے لگ جاتا, ان کا کچھ بگاڑ نہ سکتا. کرامات اولیاء احقاق کے حق کے لیے ہوتی ہیں, حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ فرع ہوتی ہے نبی کے معجزے کی. نبی کا معجزہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے, کسی فرد کی بڑائی کے لیے نہیں, اپنی بڑائی کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی عظمت کو منوانے کے لیے ہوتا ہے, اور باطل کے مقابلے میں حق کو حق ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ولی کی کرامت احقاق حق کے لیے, حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے, چونکہ نبی کے معجزے کی فرع ہوتی ہے, اور ولی نبی کا تابعدار ہوتا ہے, اتباع کرتا ہے نبی کا, اطاعت کرتا ہے خلوص دل سے کرتا ہے, تو اسے یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ ولی کا معجزہ اس میں اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. تو ولی کا معجزہ, ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے, جس نبی کا وہ پیروکار ہے, اور نبی کا معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے, صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. تو اب تو یہ معاملہ ہی الٹ گیا ہے نا, پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کرامت سمجھا جاتا ہے, اور کیسے کیسے لوگوں کو روحانی پیشوا قرار دے دیا جاتا ہے. تو فرمایا ایک کرامت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ تو آرام سے سو رہے ہیں, لیکن اگر کوئی انہیں جھانک کر دیکھ لے تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور ان کے روب سے لرزاں ترساں ہوگا. چنانچہ صدیوں بعد, یہ قدرت کے نظام ہے, دقیانوس حکمران تھا جب وہ بھاگے تھے اور وہ مشرک تھا اور لوگوں کو شرک پہ مجبور کرتا تھا تو وہ اس سے بھاگ گئے. تو اس کے بعد جو جب وہ جاگے تو جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا, چونکہ اس وقت دین عیسوی تھا, وہ دین عیسوی پہ تھا, نیک تھا, لیکن اس کی قوم میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا. لوگ آخرت کی زندگی کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنے والے فرقے پیدا ہو گئے تھے اور تفرقہ پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ کریم نے اس کا انتظام 300 سال پہلے کر رکھا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ دعا مانگا کرتا تھا کہ بارے الہ میں اپنی ساری کوشش کر چکا ہوں اور یہ فتنہ فرو نہیں ہو رہا, تو کوئی معجزہ ظاہر فرما کہ یہ فتنہ فرو ہو جائے اور اس کا علاج ہو جائے. اللہ کریم نے ان غار والوں کو جگا دیا. وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے انہیں جگا دیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں, وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, یار کتنی دیر ہوئی ہمیں غار میں آئے, اور کب سے ہم آ کے سوئے تو اب جاگے ہیں, بڑے سوتے ہی رہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا, ایک نے پوچھا دوسرے سے, بھئی کتنی دیر ہم سوئے ہیں, کتنی دیر ہو گئی غار میں آئے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, تو دوسرے کہنے لگے, یار دن بھر سو گزر گیا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا, ابھی آ کے لیٹے تھے تو کچھ دیر آنکھ لگ گئی, گھنٹہ گزر گیا ہوگا, دو گھنٹے گزر گئے ہوں گے, دن کا کچھ حصہ گزر گیا ہوگا. تو کہنے لگے, خیر چھوڑو اس جھگڑے کو, جتنی دیر بھی گزر گئی اللہ ہی بکالو, ربکم اعلم بما لبستم, تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے. یہاں بھی ایک بہت بڑی نصیحت آموز بات ہے کہ بات مقصد کی کرنی چاہیے, غیر ضروری بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اس نے کہا اللہ بہتر, پروردگار بہتر جانتا ہے, یار ہم غار میں آئے سو گئے, اب ہم اٹھ گئے ہیں, اب بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, 309 برس سوتے رہے, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, نہ کوئی پریشانی ہوئی نہ تھکاوٹ ہوئی, اب جب جاگے تو وہ ساری چیزیں واپس آ گئی. وہ کہنے لگے یار بھوک لگی ہے, غیر ضروری بحث کو چھوڑو, اللہ بہتر جانتا ہے مقصد کی, بس ہم آئے اور سو گئے, اب کتنی دور سوئے اس کی کیا ضرورت ہے اس پہ بحث کرنے کی, سو گئے یہ تو ہے, اب جاگے ہیں, اب بھوک لگی ہے, اس کا انتظام کرو. فباسو احدکم بورقکم ھذا, یہ چند سکے دے کر کسی کو بازار بھیجو, یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ صدیوں سوتے رہے, نہ بھوک نے تنگ کیا نہ پیاس نے, اب جب جاگے تو زندگی کے سارے لوازمات واپس آ گئے, بھوک بھی لگ گئی. علماء حق فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورت کا سرمایہ رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے. یہ اللہ پر توکل کر کے غار میں گئے لیکن کچھ سکے اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ لے, ضرورت کا سرمایہ ساتھ لے گئے. ان کے پاس پیسے تھے تو جب آنکھ کھلی تو کہا یار کسی کو یہ پیسے دو کہ وہ بازار سے کھانا تو لے آئے. فباسو احدکم بورقکم, کو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے دے کر بھیجو شہر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں, اپنی ضرورت کا لباس, اپنی ضرورت کا سرمایہ پاس رکھے, تو یہ اسباب, جائز اسباب اختیار کرنا ضروری ہے, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے اور کہے یہ توکل ہے. اسباب اختیار کرنا عبادت الہی ہے, جائز اور حلال وسائل اور ذرائع اور اسباب اختیار کرنا یہ بجائے خود اطاعت ہے اور عبادت ہے. پھر جب بازار بھیجا تو فرمایا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں اور ہماری قوم تو گمراہ ہے. انہیں تو اب یہی پتہ تھا کہ ایک دن یا آدھا دن ہم سوئے ہیں تو وہی حکومت, وہی بازار, وہی لوگ ہوں گے. تو یہ لوگ تو بے دین ہیں اور حلال محلال کی بھی پرواہ نہیں کرتے, پاک پلید کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو کسی کو بھیجو, فل ینظر ایہا ازقا طعاماً, تو یہ تلاش کرے کہ کہاں بہت پاکیزہ ازقہ, بہت ہی پاک صاف کھانا ملے گا. اب ازقہ میں شرط ہے کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو, ناپاک بھی نہ ہو. تو فرمایا کہ انسان کو کھانے کے لیے, مومن بندے مومن کو حلال کا اور پاکیزگی کا دھیان رکھنا چاہیے. حرام چیز نہ کھائے, ناپاک چیز بھی نہ کھائے. بلکہ یہ پاک ناپاک کا خیال تو ہمارے گھروں میں بھی نہیں رکھا جاتا, صرف باہر کی دوسرے ملکوں کی بات نہیں ہے یا کافر ملکوں کی بات نہیں ہے, یہاں بھی کوئی نہیں پرواہ کرتا پاک ناپاک کی. تو کھانے کا, چونکہ کھانے سے وجود میں حیات آتی ہے, زندگی کا سارا مواد غذا سے بنتا ہے, خون بنتا ہے, خون اعضاء میں جاتا ہے, اعضاء زندہ رہتے ہیں. تو اگر کھانا حرام ہوگا تو ہر عضو میں, آنکھ میں, زبان میں, دماغ میں, دل میں حرام صلاحیت کرے گا. ناپاک ہوگا تو ناپاک صلاحیت کرے گا, اور جن اعضاء میں ناپاک غذا جائے گی انہیں اللہ اللہ کرنے کی توفیق کب ہوگی؟ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا, ایمان کمزور ہوگا تو کردار کمزور ہو جائے گا, کردار کمزور ہوگا تو انسان ضائع ہو جائے گا. تو آج آپ ماحول میں جو آبادگی دیکھتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا سبب بھی حرام اور ناپاک کھانے ہیں. خصوصاً یہ جو ہوٹلوں سے کھائے جاتے ہیں اور بازار سے, وہ جسے کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں, فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ. جنک فوڈ کا پنجابی ترجمہ بنتا ہے گند بلاؤ. انگریزی میں اسے کہتے ہیں جنک فوڈ. بڑے فخر سے لوگ کھاتے ہیں رتب و یابس چیزیں. تو یہ اکثر تو حرام استعمال ان میں ہوتا ہے, یا حرام نہ ہو پاک پلید کا تو خیال ہی نہیں رکھا جاتا, ناپاکی ہوتی ہے. اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ایمان زیادہ خراب ہوتا ہے ناپاک کھانے سے. تو انہوں نے وہ سارا اہتمام کیا کہ کسی کو سکہ دے کر بھیجو. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ مشترکہ مال ہو اور کسی ایک کے سپرد کیا جائے اور سب خوشی سے اسے اجازت دیں کہ وہ خرچ کر کے آئے. تو شراکت جو ہے مال میں بھی جائز ہے, شراکت کھانے میں بھی جائز ہے, اگر خوشی سے ہو, رضامندی سے ہو. ایک آدمی کے پاس کھانا ہے, چار دوست ہیں, وہ سب سے کہتے ہیں آؤ مل کر کھا لیں, تو جائز ہے. کھانے میں بھی شراکت جائز ہے رضامندی سے, مال میں بھی شراکت جائز ہے رضامندی سے, زبردستی نہیں. پھر وہ دیکھے کہ کس کے پاس پاکیزہ کھانا ہے اور اس میں سے کچھ کھانا لے آئے. لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, لیکن وہ آرام سے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جائے, احتیاط سے دیکھ بھال کرتا ہوا جائے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ پہچان لیں قوم کے لوگ اور پھر وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں. انہم یظہروا علیکم, اگر انہیں پتہ چل گیا تمہارا اور تمہیں انہوں نے پکڑ لیا, یرجموکم, وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم, یا واپس اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے. پھر ہمارے پاس دو ہی راستے ہوں گے, وہ ہمیں دو راستوں پہ مجبور کریں گے, یا تو ہمیں پتھر مار مار کر تکلیف دے کر قتل کر دیں گے, یا کہیں گے ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ. اور اگر ہم ان کے مذہب پر واپس چلے گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے, پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی اگر انہوں نے قتل کر دیا تو ایزا دے کر, تکلیف دے کر, پتھر مار مار کر قتل کریں گے, یا پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے والا مذہب اختیار کرو, اور خدا نخواستہ اس مذہب میں گئے تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے. لہذا بڑی احتیاط سے اور بچ بچا کر جانا. تو گویا یہ بھی توکل نہیں ہے کہ آدمی بے تاشا مرنے کے لیے نکل پڑے. جان کا تحفظ, جان اللہ کی امانت ہے, اور اس کا تحفظ اور احتیاط کرنا یہ دین کے مطابق ہے, توکل کے منافی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. فرمایا یہ انتظام ہم نے اس لیے کیا تھا کہ بعد میں آنے والے بھی اور یہ بھی یہ جان لیں, لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جانے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو بار وہ قوم میں مناظرے ہو رہے تھے اور جھگڑے ہو رہے تھے کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے اور عذاب ثواب کیا, آج کل بھی ہے نا ایسے طبقے جو عذاب و ثواب قبر کا کوئی انکار کرتا ہے, کوئی حیات برزخ کا انکار کرتا ہے, تو اس طرح زیادہ وہاں فتنہ پیدا ہو گیا ہوگا. تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا, انہوں نے جا کر سکہ دکان پر دیا کھانے کے لیے, دکاندار نے دیکھا یہ تو 300 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے, اسے تو گزرے 300 سال ہو گئے. اس نے ادھر ادھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس بندے کے پاس اس عہد کا سکہ ہے, یہ کون ہے کہاں ہے. تو ان کے جانے کا اور غائب ہونے کا واقعہ تو مشہور تھا, تاریخ میں آ رہا تھا کہ کچھ جوان تھے غائب ہو گئے پھر ملے ہی نہیں. تو واقعہ سب کو یاد آ گیا کہ یہ تو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے, تو یہ اب کہاں اس زمانے کے روپے لے کر یہ اب کہاں پھر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا کہ وہ سارے لوگ بھی سمجھ لیں کہ یعلم ان وعد اللہ حق, وہ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت قائم ہوگی اور اس میں کوئی شبہ نہیں. چنانچہ وہ جو تنازع اس امت میں اور ان لوگوں میں اور اس حکومت میں چل رہا تھا, سب نے توبہ کی اور سب نے اقرار کیا کہ نہیں بھئی آخرت کا عذاب و ثواب بھی ہے, اللہ قادر ہے کسی کو زندہ رکھے, سلا دے, جگا دے, اللہ قادر ہے مرنے والے کو زندہ کر دے, ہر چیز پہ قادر ہے. تو فرمایا ان کے لیے بھی ہم نے یہ اہتمام کر رکھا تھا, اور جب وہ واپس سب کو پتہ چل گیا واپس غار میں پہنچے تو اللہ نے ان پر نہیں موت وارد کر دی, وفات پا گئے. اب اللہ کریم نے ہی انہیں سنبھالا, کسی نے غار میں گھس کر ان کی قبر نہیں بنائی, کسی نے جنازہ نہیں پڑھا, کسی نے دفن نہیں کیا, وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے, اور کوئی بندہ غار میں جا نہیں سکا, نہ اللہ کریم نے جانے دیا. تو لوگ جمع ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ان پر یادگار بنائی جائے یہاں. اب یہ تو اندر تو ہم جا نہیں سکتے اور یہ تو اندر رہ گئے, فوت ہو گئے, وصال ہو گیا, تو یہاں کوئی یادگار بنائی جائے, کوئی مینار بنا دیں, کوئی ایسی بات جہاں یہ ان کی نشاندہی اور یادگار رہے. اس یتنازعون بینہم امرہم, تو اس میں قوم میں بڑی بحث ہوئی کہ کیا کیا جائے. تو قال ابنوا علیہم بنیانا, کہ ان پر کوئی یادگار کوئی عمارت بنائی جائے. ربہم اعلم بہم, آگے ان کا کیا حال ہے, وہ فوت ہو گئے, دفن ہو گئے, نہیں ہو گئے, ان کی قبر فرمایا یہ اللہ جانے, وہ پروردگار جانے اور وہ جانے, اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے. وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے جس نے اسے انہیں 3 صدیاں سنبھال کے رکھا, وہی آپ ان کا کفن دفن بھی کر لے گا. تو اس میں مداخلت, اندر جانے کی جرات کوئی نہیں کرتا تھا. چنانچہ فرمایا ان کے حال کو چھوڑ دو اور ان پر اوپر کوئی عمارت بنا دو جو یادگار رہے, جہاں لوگ زیارت کے لیے آئیں. تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, لیکن ان میں جو معاملہ فہم لوگ تھے اور جن جو طاقتور تھے یا جو با اثر تھے, انہوں نے کہا یار عمارت فالتو بنانے کی ضرورت نہیں, یا مسجد بناؤ, جو آئے وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کا ذکر کرے, تلاوت کرے, اور اس کے لیے ایک مسجد موجود ہو. تو جو آئے یہاں وہ اللہ کی ان آیات کو بھی دیکھے اور اللہ کی عبادت بھی کرے. چنانچہ انہوں نے اس کے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے مطابق لکھا ہے کہ اہل اللہ کی قبروں پر مساجد بنانا منع نہیں ہے. کسی ولی اللہ کی قبر کے ساتھ مسجد بنا دی جائے تو اچھی بات ہے, لوگ مسجد میں بیٹھیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا ذکر کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں, تو یہ منع نہیں ہے. خود قبروں کو سجدے کرنا شرک ہے. مسجد بنا کر ساتھ مسجد میں عبادت کرنا باعث ثواب ہے. سیقولون ثلاثۃ, اب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو تین تھے, رابعہم کلبہم, چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا. وہ یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم, اور کوئی کہے گا نہیں وہ پانچ تھے, چھٹا کتا تھا. رجمم بالغیب, یہ سب لوگوں کے اندازے ہیں, غیر ضروری بات. تین تھے, پانچ تھے, سات تھے, آٹھ تھے, اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں قبول فرمایا اور اکاک حق کے لیے اور دین حق کی ثبات کے لیے انہیں تین صدیاں سلائے رکھا, اور جب ضرورت پیش آئی اور بار مناظرے ہو رہے تھے انہیں جگا دیا, اور مسئلہ طے ہو گیا کہ لوگوں کا قیامت پر ایمان آ گیا, اب اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تین تھے یا پانچ تھے یا سات تھے, یہ غیر ضروری بحث ہے. وہ یقولون سبۃ وثامنہم کلبہم, کوئی کہتے ہیں نہیں وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. فرمایا, فرما دیجئے, قل ربی اعلم بعدتہم, فرما دیجئے ان کا پروردگار ان کی تعداد سے واقف ہے, اس بحث کی ضرورت نہیں. مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلہ حق ثابت کیا جائے کہ قیامت قائم ہوگی, اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے, اللہ زندوں کو بھی صدیوں سلا کر اٹھانے پہ قادر ہے. ایک مردے کو زندہ کرنے سے ایک زندہ کو صدیوں تک اس حال میں رکھنا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور موت کی وادی میں بھی رہے, تو یہ تو اس سے مشکل کام ہے. جو اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے. تو وہ مسئلہ طے ہو گیا, اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تین تھے یا پانچ تھے یا سات, جتنے بھی تھے, جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں وہ نیند دی وہ مقصد پورا ہو گیا. اور مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم ایسے انتظام فرماتے ہیں, صدیوں پہلے فرما دیتے ہیں, ضرورت صدیوں بعد آتی ہے, یہ اس کا اپنا نظام ہے. تو فرمایا, انہیں فرما دیجئے اللہ ان کی تعداد سے واقف ہے. ما یعلمہم الا قلیل, یا وہ چند لوگ, تھوڑے لوگ جنہیں اللہ بتا دے, ان کی تعداد سے اللہ کے بندے جو اس میں تحقیق کرتے ہیں وہ آگاہ ہیں, جنہیں اللہ توفیق دے دے. ولا تمہارے فیم الا مران ظاہرا, اور ان کے بارے سوائے سرسری بات کی زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں سلائے رکھا وہ مقصد پورا ہو گیا, انہیں نیند سے جگایا, انہیں بھوک پیاس بھی لگی, وہ بازار بھی گئے, اور جب بازار سے واپس آئے تو اللہ کریم نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, انہیں موت دے دی, انہیں نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی نہ دنیا کی زندگی رہی. تو چونکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے بطور کرامت انہیں اللہ نے زندہ رکھا, اور وہ اپنا کام کر کے حق ثابت ہو گیا اور اللہ نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, بات ختم ہو گئی. اب اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے, تین تھے, پانچ تھے, چھوٹے تھے, بڑے تھے, کیا نہیں تھے, مقصد پورا ہو گیا. سو یہ بات جو ظاہر ہے یہی کافی ہے, اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور لوگوں سے بھی ان کے بارے سوال نہ کیے جائیں. ہر بندہ اپنی رائے ظاہر کرے گا, ہر بندہ مختلف بات کرے گا تو بات الجھتی چلی جائے گی. تو فرمایا, ایسے معاملات میں وہ بات کرنی چاہیے جس سے کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے, جو غیر ضروری اور زائد ضرورت بحث ہے اس میں نہ الجھا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے جب سوال کیا گیا, یہی تین سوال تھے, روح کے بارے, اصحاب کاف کے بارے اور ذوالقرنین کے بارے. ذوالقرنین کا قصہ آگے آ رہا ہے, اصحاب کاف کا اور ذوالقرنین کا قصہ اللہ کریم نے اس سورہ کاف میں بیان کر دیا. روح کا معاملہ پہلے گزر چکا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. نبی چونکہ تربیت فرماتا ہے پوری امت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کا آخری انسان ہے, تو تمام انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء پر ایسے حال گزرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ سند بن جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں گا, آپ نے فرمایا اس کا جواب کل دوں گا. وہ کل جواب حضور نے کیا دینا تھا, 15 دن تک کوئی وحی نہیں آئی. آپ بڑے پریشان ہوئے, کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ سوال اتنے مشکل تھے کہ آپ کا اللہ ہی آپ سے ناراض ہو گیا, اب وحی آنی بند ہو گئی, اب اللہ بھی آپ کا اللہ بھی اب جواب نہیں دے سکتا. تو 15 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب, کسی کام کے بارے یوں نہ کہا کریں گے میں کل کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, ہاں یہ فرمایا کیجئے کہ اللہ نے چاہا تو کل ہو جائے. یعنی کسی چیز کی نسبت بندہ اپنی طرف نہ لے کہ میں یہ کر دوں گا, ہاں یہ کہے کہ اللہ نے چاہا, اللہ نے توفیق دی تو میں یہ کروں گا. تو اس کو اتنی اہمیت دی اللہ کریم نے کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. یعنی ایک واقعہ سند بن جائے اور قیامت تک مسلمانوں کی نسلوں میں چلتا رہے, اس کی اتنی اہمیت تھی کہ کوئی بات بھی کریں تو اپنی انا نب اس میں آئے, کہیں کہ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا, اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کام کروں گا. اللہ بلا تقول ان لشین انی فاعل ذلک غدا, کسی چیز کے بارے یہ نہ کہیں یہ میں کل کر دوں گا, نہیں, الا ان یشاء اللہ, یہ فرمایا کیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کروں گا. پھر ساتھ حکم دیا کہ انسان کے پاس زندگی, موت, بعد الموت, قیامت, میدان حشر اور جنت تک کے لیے انسان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ذکر الہی ہے. دنیا گزر جائے گی, دنیا کے حالات گزر جائیں گے, لباس پرانے ہو جائیں گے, چھوڑ کر مر جائیں گے, کھانا پینا کھا جائیں گے یا مر جائیں گے, چھوڑ جائیں گے, مکان رہ جائیں گے, یہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے فانی ہے. آخرت میں اعمال ساتھ جائیں گے. اعمال کا مدار کس بات پر ہے؟ اعمال کا مدار ہے یاد الہی پر, ذکر الہی پر. جتنا اللہ کی عظمت دل میں پیوست ہوگی, جتنا حضور حق نصیب ہوگا, جتنا اللہ آپ کے دل و دماغ میں حاضر ہوگا, اتنی آپ کو اعمال کرنے کی توفیق ہو. اللہ کی یاد بھول جائیں گے تو کس کے لیے عمل کریں گے اور کون توفیق دے گا؟ سو فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اگر کبھی کسی دنیاوی سبب سے, کسی کام کی وجہ سے, کسی مشغولیت کی وجہ سے, غفلت سو جانے کی وجہ سے اللہ کی یاد بند ہو جائے, تو جیسے آنکھ کھلے, جیسے یاد آئے, پھر ذکر شروع کر دیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اے انسان, اللہ کسی سبب بھول جائے تو جیسے خیال آئے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. کہ سارے دین کی, ساری ابدی زندگی کی بنیاد یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے, اس پر ساری بنیاد ہے. اور یہ یاد دل میں زندہ ہو تو بندہ نیکی بھی کر سکتا ہے, ورنہ توفیق نہیں ہوتی. خیال ہی نہیں ہوتا تو پھر نیکی کیا کرے گا؟ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور یہ فرمایا کیجئے کہ میرا پروردگار قادر ہے مجھے دلیل نبوت کے طور پر اس سے بھی کوئی بڑا معجزہ عطا کر دے. یہ بھی معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے بارے کیا کیا خرافات اور کتنے افسانے بنے ہوئے تھے اور کتنی جھوٹی کہانیاں جڑی ہوئی تھیں. تو حضور نے صدیوں پہلے کی بات ذرا ذرا سی تفصیل کے ساتھ, جتنی تفصیل ضروری تھی اس کے ساتھ بالکل عین برحق ارشاد فرما دی. تو فرمایا یہ میری نبوت کی دلیل بھی ہے اور اللہ قادر ہے اس سے بڑی دلیلیں بھی عطا کر دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار ہی ممکن نہیں. یہ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ کی ایسی کتاب حضور پر نازل ہوئی جو قیامت تک حق بیان کر رہی ہے اور قیامت تک جس کا کوئی ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکتا, نہ اس کے ساتھ کی کوئی عبارت پیش کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے. تو یہ اعلان ہے آج بھی تمام انسان اور جن جمع ہو جاؤ, یا ایسی کوئی عبارت بنا لو یا اس میں کچھ بگاڑ کے دیکھو. اللہ فرماتا ہے میں اس کا حافظ ہوں, اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. آج تک ایک زیر زبر ایک نقطہ بھی کسی نے کوئی نہیں بگاڑ سکا. تو اللہ نے بہت بڑے معجزات بہت بڑے دلائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. انسان آپ کی زندگی مبارک اور حیات مبارکہ کا ہر لمحہ ایک معجزہ ہے اگر کوئی سمجھ سکے جان سکے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جسے اللہ سے محبت کرنی ہو, جسے اللہ کی اطاعت کرنی ہو, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتا رہے, زندگی مبارک کے حالات پڑھتا رہے, تو اس سے ایسا دل صاف ہوتا ہے اور ایسی عظمت الہی آتی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ فرما دیجئے کہ یہ تو تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے یہ قصہ بیان کر دیا, اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. میرا پروردگار قادر ہے کہ اس سے بڑے معجزات بھی مجھے عطا کر دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. چلو آپ کو یہ بات بھی بتا دیں جس پہ آپ جگڑ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ گزرا, کب یہ گئے اور جاگے تو کتنا. تو فرمایا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ 309 سال سوتے رہے, 309 برس, 3 صدیاں اور 9 برس اس پر یہ سوتے رہے. اور دیکھ لو نہ ان کا لباس میلا ہوا نہ ان کا لباس پھٹا نہ گرمی سردی نے ان کا کچھ بگاڑا. کھلی زمین پر بغیر بستر کے اور بغیر کسی رضائی کے سو رہے تھے. گرمیاں بھی گزریں سردیاں بھی گزریں, کسی نے کچھ, سورج بھی دامن بچا بچا کر گزرتا رہا, نہ انہیں دھوپ نے تنگ کیا نہ تیز ہواؤں نے, بار بارشیں بھی برستی رہیں, جھکھڑ بھی چلتے رہے, گرمیاں بھی آتی رہیں سردیاں بھی آتی رہیں. 309 سال میں, ایک سال میں 4 موسم گزرتے, تو 309 سال ہر سال میں موسم بہار خزاں گرما سردا سرد گزرتے سردی گزرتے رہے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا, یہ تو 309 برس اٹھے. اور قل اللہ اعلم ما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک بہ فی حکمہ احدا. فرما دیجئے اللہ کریم خوب جانتا ہے کون کہاں ہے, کتنا رہا, کب سویا, کب جاگا, ہر ایک کے بارے ہر بات اللہ کریم ذاتی طور پر جانتا ہے. اور زمین و آسمان کے تمام غیوب صرف اس کے لیے, اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جو عالم غیب کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ انہیں تعلیم فرماتا ہے. ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تمہیں غیب نہیں بتاتا لیکن اپنے انبیاء میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, انہیں غیب کی خبریں جو ضروری ہیں دیتا ہے. تو جب وہ خبر اللہ کی طرف سے آ گئی تو اس کی اصطلاح قرآن مجید میں ہے اطلاع عن الغیب لیطلعکم علی الغیب. وہ غیب نہ رہی, غیب پر اطلاع ہو گئی. تو اس کا تو سبب بن گیا نا بتانے کا، اللہ کریم نے بتا دیا اللہ کے علاوہ انبیاء، رسل، انبیاء کے متبعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بہت سی مغیبات پہ واقف ہو جاتے ہیں لیکن انہیں غیب پر اطلاع دی جاتی ہے، اور جس بات کی اطلاع نہیں دی جاتی اس پر واقف نہیں ہوتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت میں فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت دیکھ لو، ہم نے ہر چیز کھول کر ان کے سامنے رکھ دی کہ زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح قدرت باری اس پہ حاوی ہے اور اس کو چلا رہی ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح قدرت باری ہے، سارا نظام دیکھ لو. زمین و آسمان کی ساری حقیقتیں کھول کر ان کے سامنے رکھ، لیکن جب خواب میں حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو اس کی حقیقت نہیں بتائی. انہیں نہیں پتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوں گے اور جنت سے دمبا آ جائے گا، انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کیا. اگر یہ مانا جائے کہ انہیں پتا تھا تو پھر تو کسی کو بھی بتا دو کہ تم بیٹا لٹا کر یہ کرو تو ہم دمبا دے دیں گے، ذبح وہ کرنا، پھر تو کوئی بھی کر سکتا. جب دمبا ذبح، جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکے، خون کے فوارے چلے، تو انہوں نے آنکھ کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا تھا. وہ اپنی طرف سے تو اسماعیل کو ذبح، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، میری کیا قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو فوراً وہی الہی آئی کہ نہیں، تو نے اپنا خواب سچ، قد صدقت رویا، تو نے سچ کر دکھا. یہ تو ہماری قدرت کاملہ ہے کہ اسماعیل کو ہم نے چھری کے نیچے سے نکال کر دمبا دے دیا، جنت سے دمبا بھیجا. تو جن کو ملکوت تو سماوات والارض دکھائی تھی یہ بات نہیں بتائی. یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے، بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن جب ملاقات کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بلا کر جب مصر میں ملاقات ہوئی اور والد کا احوال پوچھا تو عرض کی، وہ تو رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بینائی جاتی رہی ہے، بہت کمزور ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ پھیرو تو ان کی بینائی درست ہو جائے. تو جب وہ قافلہ مصر سے نکلا، یہ کنعان میں تھے، تو فرمانے لگے انی لاجد و ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. کرتا لے کر قافلہ مصر سے چلا اور یہ کنعان میں تھے، تو کہنے لگے انی لاجد و یوسف، میں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی. چنانچہ وہ قافلے والے کرتا مبارک لے کر آئے، ان کے رخ انور پر پھیرا، ان کی بینائی بھی درست ہو گئی. تو مولانا رومی وہاں فرماتے ہیں کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند، کسی نے اس بزرگ سے یہ سوال کیا کہ اے روشن گہر پیرے خرد، آپ دانا تری بھی ہیں اور آپ صاحب کشف صاحب حال بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، ز مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، کرتے کی خوشبو تو آپ نے مصر سے سونگ لی، چرادر چاہے کنانش ندی دی، خود یوسف آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا تو اس وقت آپ کو کیوں پتہ نہیں لگا؟ یوسف کی خوشبو کیوں نہیں آئی کہ اسی گاؤں کے کنویں میں پڑا ہے، ویران کنویں میں پڑا ہے، بھائیوں نے پھینک دیا تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا، بیٹھ کر روتے رہے، اور آج مصر سے کرتا نکلا تو آپ کو خوشبو آ گئی. کسے پرسی گاں گم کردہ فرزند، یہ روشن گہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، یہ کنان کے کنویں میں آپ نہیں دیکھ سکے؟ تو انہوں نے فرمایا بے گفتہ احوال ماں بر کے جہانس، دمے پیدا دمے دیگر نہانس. وہ کہنے لگے ہمارے احوال اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آسمان پہ بجلی چمک جاتی ہے، جب چمکتی ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتی ہے، اور چلی جاتی ہے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، تاریکی اور بڑھ جاتی. گہے بر تار میں اعلیٰ نشین، کبھی اللہ کے عرش عظیم پہ بیٹھے کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، گہے پر پشت پائے خود نہ بینوا، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی جو ہر وقت نظروں کے سامنے رہتی ہے، کبھی ہمیں دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی جب اللہ کریم مشاہدات دیتا ہے تو کائنات کھول کے رکھ دیتا ہے، روک دیتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ غیب کی خصوصیت صرف اللہ کے لیے ہے. لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، غیب اللہ کی خصوصیت. اور کیا خوب سننے والا، کیا خوب جاننے والا، کوئی بات اس کی ذات سے مخفی نہیں رہ سکتی. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اے انسانو اللہ کے سوا تمہارا کوئی کار ساز نہیں. تم در بدر بھٹکتے ہو، یہ امیر میرا یہ کام کر دے گا، یہ حاکم کر دے گا، یہ فلاں کر دے گا. جائز وسائل اختیار کرو، ناجائز ذرائع اختیار نہ کرو، اس لیے کہ کام اللہ نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا. ہر کام چھوٹا ہے یا بڑا، دنیا کا ہے یا آخرت کا، زندگی کا ہے یا موت کا، گھر کا ہے یا باہر کا، ہر کام تمہارا کار ساز اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہمہ وقت تمہارے ساتھ موجود ہے، ہر کام کرنے پہ قادر ہے، اور اسی نے کرنا ہے. وسائل اختیار کرنا اس کی اطاعت ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ جائز وسائل اختیار کرو. ناجائز وسائل اختیار کرنا بھی نافرمانی ہے اور جرم ہے. جائز وسائل اختیار کرو لیکن بھروسہ اس پہ رکھو. ولا یشرک فی حکمہ ہی احدا، اور اس کے حکم میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے احکام میں کسی کو شریک نہ کرو کہ اللہ کا حکم چھوڑ دو اور دوسرے کی بات مان لو. ایسا نہ کرو، یہ بہت خسارے کا سودا ہے. تمہارے سارے امور اس وحدہ لا شریک نے انجام دینے، اور تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ اس وحدہ لا شریک پہ بھروسہ کرو، اور اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شامل نہ کرو. اس پر بھروسہ چھوڑ کر کسی اور پر نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.